الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم
سورة طه کی پہلی آٹھ سورتوں میں قرآن کریم کی عظمت بیان ہوئی اور اسی کے ضمن میں اللہ کے محبوب اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بھی بیان ہوئی. اب یہ نویں آیت سے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اور اسی طرح قرآن مجید میں مختلف اوقات میں مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے تذکرے جو کیے جاتے ہیں اس کی وجہ خود قرآن مجید نے بیان کی ہے. نعوذ باللہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ قصہ گو نہیں ہے، سٹوری ٹیلر نہیں ہے کہ یوں ہی قصہ بیان کرے بغیر کسی مقصد کے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقُلَّن نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. پچھلے رسول اور پچھلے نبیوں کے جو قصے ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محض اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے قصوں کو سن کر تیرا دل مضبوط ہوگا. تیرے سامنے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تیرے سامنے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آئے کہ کفر کثرت کے ساتھ تھا اور ایمان والے قلت کے ساتھ تھے، کم تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے یہاں کامیابی اور ناکامی کا معیار کفر اور اسلام ہے، قلت اور کثرت نہیں ہے. ہم نے بالآخر بڑی مشقتوں اور مصیبتوں کو برداشت کرانے کے بعد ہمارے پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کامیابی عطا فرمائی. اللہ تعالی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرماتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ قوم عاد کو ہم نے طاقت دی تھی. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ قوم عاد کا ایک شخص اتنا طاقتور ہوتا تھا کہ ایک ہاتھ سے پورے درخت کو پکڑ کے اکھاڑ پھینکتا تھا. وہ جب شکار کے لیے جنگل میں جاتے تھے تو کوئی ہتھیار لے کر نہیں جاتے تھے، جہاں ان کو شکار پر نظر پڑی دوڑ بھاگ کر اس کو پکڑ لیتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا دنیا میں کون ہے؟ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ اے میرے نبی، ان سے کہہ دو کہ اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوہ، ارے انہیں پتہ نہیں کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا وہ یقیناً ان سے زیادہ طاقتور ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف طاقت ہے اور میرے ہود کے ساتھ کمزور لوگ، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے پیغام کے ساتھ وابستہ کیا، دین کے ساتھ وابستہ کیا. کئی سالوں کے بعد اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کامیابی عطا فرمائی، اس لیے کہ اللہ کے یہاں معیار طاقت اور کمزوری کا نہیں ہے، معیار اسلام اور کفر کا ہے. تو اسی کے ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ میں جن مصیبتوں کی گھاٹیوں سے گزر رہا ہوں اور میرا گزر جن آزمائشوں سے ہو رہا ہے، ان آزمائشوں میں اور ان مشقتوں میں صرف میں نہیں ہوں بلکہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے وہ سب کے سب آزمائش کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے بالآخر دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں بھی کامیاب ہوئے. تو یہاں پر سورہ طہٰ میں اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. قبل اس کے کہ ان آیات پر کچھ عرض کیا جائے، بطور تمہید کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابتدائی واقعہ مختصراً عرض کرنا ضروری ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے. مصر میں پیدا ہوئے، مصر میں بڑے ہوئے اور اللہ کے دشمن کے گھر میں. ایک دن آپ شہر میں چل رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ دو آدمیوں کی لڑائی ہو رہی ہے، ایک فرعونی تھا اور ایک اسرائیلی تھا. اور چونکہ فرعونیوں کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے طاقت اور ظاہری شوکت عطا فرمائی تھی، وہ اس اسرائیلی کے اوپر ظلم کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنے نسل اور نسب کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں، اور جہاں بڑے ہوئے ہیں اور جس گھر میں رہتے ہیں اس اعتبار سے آپ قبطی ہیں اور فرعونی ہیں. ان دونوں کی لڑائی میں اسرائیلی پٹ رہا تھا کہ اس کی نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑی، تو قرآن کہتا ہے کہ فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ بھئی میری مدد کرو. موسیٰ علیہ السلام قریب تشریف لے گئے، چونکہ اسرائیلی اپنی برادری کا تھا اور پھر ساتھ میں مظلوم تھا، اس پر ظلم ہو رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو دفع کرنے کے لیے، فرعونی کو ہٹانے کے لیے اس کو ایک مکہ مارا. قرآن کہتا ہے کہ فَوَكَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا، اس میں اتنی طاقت تھی کہ اس کا کام ہی تمام کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بطور ڈیفنس کے، اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے. جب وہ مرا پڑا
دیکھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے. اب آزمائش ہے میرے لیے شروع ہونے والی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چپکے سے سرک گئے اور وہ اسرائیلی بھی سرک گیا. اور کسی کو پتا نہیں چلا کہ اس قبطی کو کس نے قتل کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ رپورٹنگ ہو گئی، اس کی تحقیق اور تفتیش ہونے لگی. دوسرے دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر شہر میں چل رہے ہیں کہ اسی آدمی کو دیکھا کہ جس نے گزشتہ کل مدد کے لیے پکارا تھا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر غصہ آیا کہ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہی سب کے ساتھ الجھتا رہتا ہے، کل بھی کسی سے لڑ رہا تھا، آج بھی کسی سے لڑ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ذرا ڈانٹنے ڈپٹنے کے لیے اس کی طرف بڑھے، اسرائیلی کی طرف. تو ویسے بھی بیچارہ کمزور آدمی تھا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسم بالامس، اے موسیٰ جس طرح تم نے ایک آدمی کو کل قتل کر دیا تھا اسی طرح مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو؟ اب ظاہر ہے کہ وہاں اور لوگ تھے، انہوں نے سنا، راز کھل گیا. موسیٰ علیہ السلام والسلام کسی جگہ چھپ گئے. فرعون اپنے دربار میں بیٹھا اور ان کا ڈسکشن شروع ہوا کہ موسیٰ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. فرعون کے دربار کا ایک آدمی جس کو قرآن رجل مؤمن کہتا ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اس کے وزراء میں سے ایک وزیر مسلمان ہو چکا تھا اور وہ اس مشورے میں موجود، اس کو بھی اپنی جان کا خطرہ تھا. لیکن جہاں محبت ہو، جہاں تعلق ہو، اور وہ محبت اور تعلق بھی دین کی نسبت پر ہو، پھر وہاں بے وفائی کام نہیں آتی. ابھی ادھر مشورہ چل رہا ہے کہ چپکے سے سرک کر موسیٰ علیہ السلام کی کھوج لگائی اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑتا ہوا گیا اور اس نے کہا کہ ان الملا یحتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین. اس نے کہا کہ بڑے بڑے وزراء فرعون کے ساتھ بیٹھ کر تمہارے متعلق مشورہ کر رہے ہیں اور وہ مشورے میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ موسیٰ کو قتل کر دینا چاہیے. میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا ہوں، میری رائے اور مشورہ یہ ہے کہ جلدی آپ اس شہر کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جائیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات پر عمل کیا، آپ نکل گئے. قرآن کہتا ہے کہ ولما توجہ تلقاء مدین، آپ نے شہر مدین کا رخ کیا جہاں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اندازہ کرو کہ کتنی مشقت. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، قرآن کہتا ہے کہ آپ اس بستی سے، مصر سے، ایجپٹ سے ڈرتے ہوئے، دشمن کا انتظار کرتے ہوئے نکلے. کیا مطلب دشمن کا انتظار کرتے ہوئے؟ کہ پورے راستے میں یہ خیال آتا رہا کہ کہیں پیچھے سے کوئی آ نہ جائے، کہیں پیچھے سے کوئی آ نہ جائے، کہیں پیچھے سے کوئی آ نہ جائے. اس خوف و ہراس کے عالم میں آپ مدین پہنچتے ہیں. مدین میں داخل ہوتے ہی آپ نے ایک بہت بڑا کنواں دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی بکریوں کو کنویں سے پانی نکال کر پلا رہے ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور آپ نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جو بالکل سائڈ پر کھڑی ہیں، اور ان کی بکریاں پانی کی طرف لپکتی ہیں تو یہ دونوں عورتیں اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں تاکہ ان کی بکریاں دوسروں کی بکریوں کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ پوری دنیا بکریوں کو پانی پلا رہی ہے اور یہ دونوں اپنی بکریوں کو روک رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے پوچھا کہ ما خطبکما, ذرا تم مجھے اپنی خبر سناؤ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی پیغمبری نہیں ملی تھی, یہ پیغمبری سے پہلے کا واقعہ ہے, لیکن اپنے اندر کتنے سبق لیے ہوئے ہیں. عورت اور مرد کے درمیان خلط ملط کا نہ ہونا اور عورت اور مرد کے درمیان حیا اور شرم کا ہونا یہ شرعی تقاضا تو ہے ہی, لیکن شرعی تقاضے کے علاوہ فطری اور نیچرل تقاضا بھی ہے. انسان پر محنت کی گئی ہے, باقاعدہ محنت, اس حیا اور شرم کو نکالنے کی محنت کی گئی ہے. آپ افریقہ کے کسی غریب ملک میں چلے جائیے, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کے کسی غریب علاقے میں چلے جائیے, جہاں ٹی وی نہیں پہنچا ہے, جہاں فحاشی نہیں پہنچی ہے, جہاں حیا اور شرم کو نکالنے کی محنتیں نہیں ہوئی ہے, وہاں آپ کو پتا چلے گا کہ انسان کا نیچرل تقاضا کیا ہے. اگر وہاں بے حیائی ہے تو سمجھو کہ بے حیائی, اور اگر وہاں حیا ہے تو آپ سمجھو کہ انسان میں نیچرل تقاضا حیا ہے. ہم نے اپنے ملاوی کے سفر میں اس کا بہت مشاہدہ کیا. مجھے خاص دلچسپی تھی کہ وہاں کی ولیج لائف دیکھنی, غیر عورتیں مردوں کے سامنے بغیر سر پر دوپٹہ ڈالے ہوئے نہیں آتی, اور آتی ہیں تو اپنے مخصوص انداز میں ملاقات کر کے ہیلو کر کے پھر وہ پردے کے پیچھے چلی جاتی ہے, ایک طرف کو ہو جاتی ہے اور مرد آ کر کے بیٹھتے ہیں. یہ فطری تقاضا ہے انسان میں, نیچرل تقاضا ہے حیا, اور محنت کر کر کے انسان میں سے حیا کو نکال دیا گیا, شرم کو نکال دیا گیا. ماحول اور معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ اب جو حیا والا ہے اس کو یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں کچھ ان نیچرل کام کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو تو کی, لیکن آپ کی نظریں نیچی, لڑکیوں کی نظریں بھی نیچی, اور انہوں نے کہا کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء, ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ مرد اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا کر چلے نہ جائے. کمال کی لڑکیاں تھیں, لڑکیاں بھی تو پیغمبر کی تھیں اور ان کو شادی بھی تو پیغمبر ہی سے کرنی تھی. اللہ خود تربیت کرتا ہے ایسی لڑکیوں کی. دو جوان لڑکیاں الگ کھڑی ہیں اور کہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو نو وارد مہمان ہیں ان کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ ان بچیوں کے گھر کے مرد اتنے بے غیرت ہیں کہ خود تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عورتوں کو کام کے لیے بھیجتے ہیں, اس لیے انہوں نے خود اپنی طرف سے بغیر پوچھے صفائی کر دی کہ وہ ابونا شیخ کبیر, اور ہمارے ابا بہت بوڑھے ہو چکے ہیں, وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے ہیں, آنے جانے کے قابل نہیں رہے ہیں, اور ہمارے پاس کوئی بھائی نہیں ہے, اس لیے مجبوراً ہمیں یہ کام کرنے پڑ گئے. اس مختصر آخری جملوں میں بہت کچھ اشارے کر گیا ہوں. اور وہاں کے مرد ان لڑکیوں سے شرارت اس طرح کی کرتے تھے کہ کنویں سے اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد کنویں کو ڈھکن سے بند کر دیتے تھے, ڈھکن بھی پتھر کا, اور 10 آدمی اٹھا کر اس ڈھکن کو بند کر دے. تو بچا کچا پانی ادھر ادھر گرا پڑا ہو اس پانی کو یہ بچیاں پلاتی تھی اپنی بکریوں کو اور واپس گھر چلی جاتی تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظار کیا, دیکھا, صورتحال کا جائزہ لیا, وہی ہوا. وہ جب اپنے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر فارغ ہو گئے تو انہوں نے 10 آدمیوں نے مل کر کے ڈھکن اٹھا کر کنویں کو بند کر دیا اور چلے گئے اپنے اپنے گھر. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کنویں کے قریب تشریف لے گئے اور اس ڈھکن کو جس کو 10 آدمی اٹھا کر رکھتے تھے تنے تنہا اٹھا کر ہٹا دیا. بہت طاقت اللہ نے عطا فرمائی اور ان بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا اور ان کو روانہ کر دیا. اب ایسی بستی میں جہاں ان بچیوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں, بے غیرت بستی کہ مرد عورتوں کا خیال نہیں کرتے, وہاں ایسے ایک نو وارث کا آ جانا جس نے اتنی زیادہ محنت کی, تو ظاہر ہے کہ انہوں نے گھر جا کر کہنا ہی تھا. لیکن چونکہ معمول کے خلاف وہ جلدی آ گئی تھی, حضرت شعیب علیہ السلام نے خود پوچھا کہ آج تم اپنے کام سے فارغ ہو کر بہت جلدی آ گئی. انہوں نے کہا کہ ایک مہمان, ایک جوان مہمان تشریف لائے ہوئے تھے اور جو کچھ واقعہ ہوا وہ پورا واقعہ بیان کر دیا. اور اس میں سے ایک نے کہا کہ یا ابت استاجر ہو, اے میرے ابا, ہمارے گھر میں مرد کوئی نہیں اور یہ کام ہمیں مجبوری کے درجے میں کرنے پڑتے ہیں اور ہماری بستی میں امانت دار آدمی کوئی مل نہیں رہا ہے جس کو آپ اجرت پہ نہیں رکھتے. گھر میں جوان بیٹیاں ہیں, باپ بوڑھا ہو چکا ہے, کسی کو اجرت پہ کیسے رکھے. تو اس لڑکی نے کہا کہ یا ابت استاجر ہو, اے میرے ابا, اس کو آپ اجرت پہ رکھ لیجیے, اس کو مزدور بنا دیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ اس میں دو صفتیں ہیں, دو خوبیاں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ امانت دار ہے. حضرت مفسرین نے لکھا ہے کہ امانت دار ہونے کا پتہ لڑکیوں نے اس طرح لگایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نظر اٹھا کر ان کے چہروں کو نہیں دیکھا, کہ امانت دار ہے. اور دوسرا یہ کہ طاقتور بھی ہے, وہ سستی نہیں کرے گا کام میں. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں میں سے ایک کو بھیجا کے جا کر اس کو بلا کر لیا ہو. ادھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا میں مشغول ہے کہ اے اللہ, میں آ تو گیا ہوں لیکن میرا سہارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے, میں تیرا ہی محتاج ہوں, میرے کھانے کا, میرے رہنے کا, میرے پینے کا بندوبست فرما. قرآن کہتا ہے کہ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء, ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پوری شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, تم نے ہم پر احسان کیا ہے, ہم نے ہمارے ابا کو بتلایا, وہ بہت خوش ہوئے ہیں اور اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں, آپ کو بلا رہے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تو قبول ہو ہی گئی تھی, تشریف لائے, وقصہ علیہ القصد, پورا قصہ سنایا کہ میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کیوں آیا ہوں. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہ پتا نہیں کہ میں ایک دن پیغمبر بننے والا ہوں اور اس وقت جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ بھی خدا کا منتخب بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت دیکھو صحبت میں بھیجا, حضرت شعیب علیہ السلام کی تربیت فرما رہے ہیں. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تخف نجوت من القوم الظالمین, آپ اب فکر نہ کیجیے, آپ محفوظ ہو گئے ہیں ظالم قوم سے. اور آپ نے پھر فرمایا کہ انی ارید ان انکحک احد ابنتی ہاتین. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی تو نبوت کی فراست تھی نا. آپ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بچیوں سے جو کچھ سنا تھا وہ تو اپنی جگہ پر تھا، لیکن آپ کی نظر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر پڑی اور آپ نے ان کے اخلاق کا جائزہ لیا، تو آپ نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ ان دو بچیوں میں سے کسی ایک بچی سے اس نوجوان کی شادی کرا دینی چاہیے، اس سے بہتر داماد مجھے نہیں ملے گا. حضرت نے اس وقت یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے. حضرت نے اس وقت یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے رشتہ داروں میں سے ہے کہ نہیں ہے. حضرت نے اس کی صلاحیت کو دیکھا، اس کی نیکی کو دیکھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو میرے دوستو یہی تعلیم دی ہے. بہت اچھا ہے اگر رشتہ دار میں کسی سے رشتہ طے ہو جائے اور خاندان میں کوئی مل جاتا ہو تو فبیحہ، بہت اچھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انتظار میں بیٹھے ہی رہو، یا یہ کہ غیر خاندان میں خاندان کے علاوہ اچھا رشتہ مل رہا ہے، بہت اونچا رشتہ ہے، لڑکا یا لڑکی بہت ہی قابلیت والے ہیں، اس میں نیکی ہے، اس میں صلاحیت ہے، اس میں علم ہے، اس میں پرہیزگاری ہے، اور بھائی کے لڑکے کو دیکھا یا بہن کے لڑکے کو دیکھا، جب بھائی کی لڑکی کو دیکھا بہن کی لڑکی کو دیکھا، دینداری کا نام و نشان نہیں، پھر بھی اصرار کرنا کہ اس کے بجائے اسی سے شادی کرائیں گے، یہ غلط ہے، یہ انتخاب غلط. کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، اگر تمہارے پاس پیغام آئے ایسے آدمی کی طرف سے کہ جس کے اخلاق اور جس کے دین کو تم پسند کرتے ہو، تم نے دیکھا کہ ہاں اخلاق بھی اچھے ہیں، دین بھی اچھے ہیں، اچھا ہے، فزوجو، تو تم اس سے شادی کرا دو اپنی بچی کی. بچی سے پوچھ لیجیے، بچی کا رضا معلوم کر لیجیے، بچی بھی اگر راضی ہے تو آپ کو کیا اشکال ہے. آپ نے فرمایا کہ الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عظیم، تو پھر زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا. اور یہاں پیغام بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نہیں ہے، خود شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں. اس سے پتا کیا چلا؟ اس سے پتا یہ چلا کہ اگر لڑکی کا باپ کسی لائق لڑکے کو اپنی بیٹی کے لیے مناسب سمجھے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ لڑکی کا باپ خود پیغام لے کر کے جائے. یہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا رواج ہے کہ لڑکے والے ہی کو جانا چاہیے، لڑکی والوں کو ارادہ ہوتا ہے تو کسی اور کے ذریعے پوچھ کراتے ہیں کہ ہمارا تو ارادہ ہو چکا ہے، پڑھا ہوئے تمنا طرف سے کہیں بات آئے تو بات خیر میں آ جائے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بیوہ ہو گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، آپ شاید کہیں گے کہ تم تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، ہماری شریعت کی کوئی مثال دو. تو میں ہماری شریعت کی مثال دے رہا ہوں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور خود کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی سے آپ نکاح کر لو. حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں سوچ کے تمہیں بتاؤں گا. دیکھو کوئی رنجش کی بات ہے، ادھر سے پوچھا، انہوں نے کہا سوچ کے بتاؤں گا، سوچ کر انہوں نے منع کر دیا کہ میرا ارادہ نہیں ہے، کوئی رنجش نہیں، میرا ارادہ نہیں، دوستی برابر نہیں. انہوں نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا کر پیش کیا کہ ابو بکر میری خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے. حضرت ابو بکر بھی شادی شدہ ہیں, حضرت عثمان بھی شادی شدہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ ہاں کہا نہ نہ کہا, خاموش رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگواری محسوس ہوئی کہ اللہ کے بندے اگر میری بیٹی سے شادی نہیں کرنی تھی تو کم از کم مجھے کہتا تو صحیح کہ میرا ارادہ نہیں ہے. ناگواری اس بات پر بھی. بس تھوڑے دن ہوئے تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے یہاں پیغام بھیجا کہ میں تمہاری بیٹی حفصہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو بلا کر کہا کہ جس وقت تم حفصہ کا پیغام لے کر میرے پاس آئے تھے یہ میرے لیے سعادت تھی کہ تمہاری بیٹی کو میں اپنے نکاح میں قبول کرتا اور میں تمہارا داماد بن جاتا, تم میرے سسر بن جاتے. لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں مجھ سے حفصہ کے متعلق مشورہ کر چکے تھے, اور اگرچہ یہ کوئی اتنی سیکرٹ بات نہیں تھی لیکن اللہ کے پیغمبر نے چونکہ مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ابو بکر کسی کو کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہو, اس لیے کہ راز تھا, سیکرٹ تھی. تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ فرماتے ہیں, اس کے بعد میں تمہیں جواب دوں گا. تو خیر میرا عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ لڑکی والے بھی اگر کسی کے متعلق تحقیق کر کے پوچھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, ہمارے معاشرے میں ایک دوسری برائی ہے, بات آئی تو بیچ میں کہہ جاؤں, کسی لڑکی کے یہاں کسی نے پیغام بھیجا یا لڑکی والوں نے لڑکے والوں کو پیغام پوچھا اور نہ ہوا کہ بھائی ہمیں نہیں کرنا ہے, تمہیں نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے, نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے, یہ سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے عام طور پر جو انکار ہوتا ہے. بس اب بیچاری اس لڑکی کے لیے کوئی اچھا گھر تلاش کرنا نہایت ہی مشکل ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ یہاں نہ تھی کچھ اتنے کہوں ہے, کوئی دلیل نہیں, اس بچی میں بیچاری میں کوئی عیب نہیں, کوئی خرابی نہیں, ٹھیک ٹھاک, بس لڑکے کو پسند نہیں آئی, لڑکی کی مرضی تھی, اس نے منع کر دیا. اب اس نے منع کیا تو سب کے لیے منع ہو گیا. خیر یہ مضمون طویل ہے, میں کہیں اور جا رہا ہوں. انہوں نے شعیب علیہ السلام نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو, یہ میں ان دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک بچی کو تمہارے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اور اس کی مہر یہ ہے کہ تمہیں 8 سال تک میرے یہاں کام کرنا پڑے گا, یہ مہر مقرر کی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ, دیکھو 8 سال تو میری طرف سے, لیکن اگر تم 10 سال پورے کر لو تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوگی, یہ تمہاری طرف سے ہے, تمہیں اختیار ہے. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کو مکمل کیا, اور 10 سال مکمل کرنے کے بعد آپ نے شعیب علیہ السلام کی خدمت میں یہ گزارش پیش کی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بھائی اور اپنی ماں کی مصر میں ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. اجازت دے دی. اب 8 سال کے اوپر رخصتی بھی ہو چکی تھی, نکاح ہو چکا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ حاملہ ہو چکی تھی, اپنی اہلیہ کو لے کر ساتھ میں شاید کوئی خادم بھی ہو, کسی قافلے میں شاید شریک ہو گئے ہوں. آپ نے مصر کا ارادہ فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر, اور دل و دماغ میں یہ ہے کہ میں مدین سے مصر اپنی والدہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتا نہیں تھا کہ والدہ کی ملاقات سے پہلے اللہ کی ملاقات وادی طوا میں ہونے والی ہے. پیغمبری راستے میں ملنے والی ہے. اور رہی بات فرعونی قصے, تو ان کو اطمینان ہو گیا تھا کہ 10 سال گزر چکے ہیں, اب تو وہ قصہ بھلا بھلایا گیا ہو گیا ہوگا. اور سیریا کے ظالم بادشاہ سے کے ڈر سے حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ان نون راستہ لیا جو عام طور پر استعمال نہیں ہوتا تھا. اس راستے پر چل رہے تھے, ٹھنڈی کی رات تھی اور اندھیرا تھا کہ آپ راستہ بھول گئے, آپ راستہ بھول گئے, راستہ بھول کیا گئے بلکہ صحیح راستے پہ پڑ گئے, اس راستے پہ پڑ گئے جو راستہ ان کو اللہ تک پہنچانے والا تھا. اور بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے جب کمزوروں کے ساتھ سفر کے لیے نکلتے تھے تو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی قافلے میں شریک ہو جاتے تھے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک قافلے میں شریک ہو گئے تھے, لیکن عورت کی حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے دین کو جب روشنی پھیل جاتی تھی آپ قافلے سے الگ ہو جاتے تھے اور مغرب سے پہلے پہلے پھر قافلے میں شریک ہو جاتے تھے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی منشا جس وقت ہوئی کہ میرے پیغمبر کو اب نبوت ملنی چاہیے, اس روز جب صبح کو الگ ہوئے ہیں شام کو اپنے قافلے کو تلاش ہی نہ کر پائے, الگ رہ گئے اکیلے. اور رات کے وقت بیوی کو درد ذہن شروع ہوا, ٹھنڈی بھی بہت زیادہ, تنے تنہا, ممکن ہے ایک آدھ خادم ساتھ ہو, اور ولادت کا مسئلہ آ گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حل اتا کا حدیث و موسیٰ, کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ پہنچا کہ نہیں؟ یہ قصہ یہاں سے اب شروع ہو رہا ہے. حل اتا کا حدیث و موسیٰ, کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا کہ نہیں؟ اذ رآ نارن, ان کے پاس چکماک تھی, وہ چکماک کے ذریعے اس زمانے میں ماچس تو تھی نہیں, چکماک کو خوب چلایا انہوں نے لیکن آگ سلگی ہی نہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طبعی تقاضے سے, فطری تقاضے سے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا کہ کوئی نظر آئے, کہیں سے آگ کی کوئی کرن محسوس ہو. تو انہوں نے دیکھا کہ ادھر پہاڑ کے دامن میں آگ چل رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اذ رآ نارن, جب انہوں نے آگ دیکھا, آگ کو دیکھا, فقال لأہلہ, تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا, امکسو, تم ٹھہر جاؤ, تم یہی رہو, انی آنست نارا, میں آگ کو دیکھ رہا ہوں, سآتیکم منہا بقبسن, اس میں سے میں ایک آدھ انگارا لے آؤں گا, اور انگارا لا کر پھر یہ لکڑیاں جو میں نے جمع کی ہیں اس میں آگ جلاؤں گا. او اجد علی النار ہدا, یا پھر میں وہاں جاتے ہوئے آگ تک پہنچنے کا راستہ اچھی طرح اگر معلوم کر لوں تو تمہیں وہاں لے جاؤں گا. بس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی صاحبہ کو اس مقام پر چھوڑ کر آگے چلتے ہیں. انشاءاللہ بقیہ قصہ جو ہے یہاں سے آئندہ کل بیان کیا جائے گا. بس اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کی سیرتوں کو ہمارے لیے نمونہ بنائے اور ہمیں بھی ان مقدس ہستیوں کی زندگی کے نقشوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیاں بھی پاکیزہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رضا کے لیے منتخب فرمایا. واقع دعوان.